سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، خاتم النبيين ورحمة للعالمين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
صلوات على محمد.
صل على محمد.
سورہ نور کی 21ویں آیہ کریمہ ہم نے ان مجالس کے لیے منتخب کی اور اس کا عنوان بنایا شیطان کی حقیقت، اور پروردگار عالم کی نظر میں اس کی حیثیت اور اس سے نجات پانے کا ذریعہ. آج کی مجلس آخری مجلس ہے، اور میں اپنی گفتگو کو آج کی مجلس میں سمیٹ کے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارے امت اسلامیہ جو بہت بڑی ہے، ان میں بہت سے ایسے فرقے بھی ہیں کہ جو شیطان سے بہت ڈرتے ہیں، سوائے ایک فرقے کے کہ جو شیطان سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اسے حقیقت معلوم ہے شیطان کی. اب یہ بات الگ ہے کہ ہمارے یہاں بھی ہم تک بھی ایسی ہوائیں زہریلی آتی ہیں کہ بہت سی چیزیں ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ مانی جانے لگی ہیں. نتیجے میں ہر چیز سے ڈر لگنے لگتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. شیطان کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس سے ڈرا جائے، اس لیے کہ شیطان خود ہم سے ڈرتا ہے. آپ ذرا ادھر تشریف لے آئیے اور آگے سمٹ کے بیٹھیے تو زیادہ ثواب ملے گا، ہم کو بھی ذرا سا اچھا لگے گا. ایک مرتبہ سلوات پڑھیں محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ حقیقت ہے کہ شیطان بزدل ہے, اور ہر وہ وجود بزدل ہے کہ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے. میرے جملوں کو محسوس کیجئے کہ ہر وجود بزدل ہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے, اور ہر وجود طاقتور ہے کہ جو خدا کا خوف رکھتا ہے اور خدا کی اطاعت کرتا ہے. اس کے اندر طاقت پائی جاتی ہے. اب اس کے لیے دلیل لانے کی ضرورت ہے. جو نافرمانی کرتے ہیں انہیں فرار ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جو اطاعت کرتے ہیں انہیں شجاعت دکھاتے ہوئے دیکھا ہے. سلام پڑھے محمد والے
صلی
اللہ علیہ وسلم. زور سے سلام پڑھیے تاکہ اس کے بعد آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا اس ٹاپک کے اوپر, اور کل ہی بخشی ہے میری انشاءاللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بزدلی جو ہے وہ انسان کو, کل ہی میں نے مثال دی ہے کہ کاکروچ سے بھی ڈراتی ہے, مکھی سے بھی ڈراتی ہے, مچھر سے بھی ڈراتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ مچھر سے ڈراتی ہے بزدلی, بلکہ مچھر سے انتقام لے لیتی. وہ کہ جو پروردگار عالم کے مقابلے میں اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا, پروردگار عالم نے اس کی موت ایک مچھر کے ذریعے فراہم کی. ابراہیم سے کہہ دیا, ابراہیم تم سب تنہا نظر آتے ہو, میرے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے تم اپنے خدا سے کہو کہ لشکر بھیجے, لشکر بھیجے. جناب ابراہیم نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے فلاں دن میدان میں آ جاؤ. تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی تنہا ہو اور خدا کا بندہ ہو تو سو کال خدا اور اس کے لشکر کو بھی اکیلے للکار لیتا ہے. کیوں للکارا جناب ابراہیم؟ ان ابراہیم کان امتن, تنہا جناب ابراہیم ہے لیکن اپنی جگہ کے اوپر ایک امت ہے, امت ہے اپنی جگہ کی. کہاں سے یہ طاقت آئی ہے جناب ابراہیم نے؟ اس لیے کہ وہ اس سے لو لگائے ہوئے ہیں کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام طاقتیں, انہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر شے کے اوپر قدرت اور طاقت رکھتا ہے. تب اگر علیکم السلام ورحمۃ اللہ, صلوات پڑھیں محمد وآل محمد
صلی اللہ
علیہ وسلم. آگے تشریف لائیں, ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں
محمد وآل صلی اللہ محمد.
تنہا ہوتا ہے کوئی انسان تو ڈرتا ہے, لیکن تنہا ہونے کے باوجود جناب ابراہیم ڈرتے نہیں ہیں اور اپنے زمانے کے خدا کو للکار لیتے ہیں. اور نہ صرف للکارتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ میدان میں, دیکھتے ہیں تمہاری کتنی طاقت ہے. اب یہ تنہا ہے جناب ابراہیم, اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے کہ انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں کہ منجنیق میں رکھے جا رہے ہیں, آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں, کون بچائے گا کون نہیں بچائے گا. یہاں اطمینان ابراہیم اور قوت ابراہیم کا وہ بہترین جلوہ نظر آتا ہے کہ اکیلے ہیں, لیکن جبرائیل جیسا مقرب بندہ بھی آ کے پوچھتا ہے حل کا حاجہ, کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ تو ابراہیم تنہا ہونے کے باوجود, بظاہر دنیاوی اعتبار سے ناتما ہونے کے باوجود کہتے ہیں ہے تو حاجت, اس لیے کہ میں حاجت مند ہوں, لیکن تم سے نہیں ہے, جس سے حاجت رکھتا ہوں وہ جانتا ہے اچھی طرح سے. اور ابھی منجنیق کے اور آگ کے درمیان سفر کر رہے تھے کہ جبرائیل نے آ کے پوچھ بھی لیا اور ابراہیم نے جواب بھی دے دیا, اور یہ جواب خدا کو اتنا پسند آیا کہ وہ آیت جو ہے وہ حکم پروردگار بن کے نازل ہوئی, یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم, اے آگ इब्राहिम के ऊपर सलामती के साथ ठंडी हो जा, सलामती के साथ ठंडी हो जा। और फिर वो करिश्मा भी दुनिया ने देखा कि एक इंसान अकेला है और एक बड़ी खुदाई के सामने खड़ा हुआ है, सीना सिपर है और डरता नहीं है, घबराता नहीं है, खौफजदा नहीं होता है। बहुत बड़ा दर्स है हमारे लिए, बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए। हम आज अगर हमें काउंट किया जाए तो यूनेस्को जो हमें काउंट करती है कि शियों की तादाद मुख्तलिफ फिरकों को लेकर के, मैं कह रहा हूं शियों की तादाद कितनी है, तो 3-4 साल पहले जो काउंटिंग हुई थी उसके अंदर 375 मिलियन शियों की तादाद पूरी दुनिया के अंदर बताई जाती। जनाब इब्राहिम ने अकेले बताया कि अगर तुम शिये जनाब नूह हो जाओ तो इन्ना मिन शियतिही लइब्राहिम। अब ये बात है, अलग है कि जाहिर इसका यही है कि इब्राहिम नूह के शिया थे, लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि नूह किसके शिया थे? जिसके शिया नूह थे, जिसके शिया आदम थे, उसी के शिया इब्राहिम भी थे, और वो वही था कि जिसको जाहिर किया है परवरदिगार आलम ने। तो उहद के मैदान में यह आवाज आई, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला दुल सत्तार। यह कुव्वत कल्ब जनाब इब्राहिम के अंदर, यह कल्ब सलीम जनाब इब्राहिम के अंदर कहां से पैदा हुआ? इन ज़वात मुकद्दसा से, राबिते की बुनियाद के ऊपर। और जनाब इब्राहिम ने यह बता दिया कि अगर कोई शिया वाकई शिया हो और इस दुनिया में तनहा जिंदगी गुजार रहा हो, जब भी उसे कोई खौफ नहीं होना चाहिए, कोई खौफ नहीं होना चाहिए। तो हमारी तादाद कितनी है यूनेस्को ने बताया? 375 मिलियन। अब इतनी बड़ी तादाद जो है वो इसके अंदर जो है वो चंद शिया भी अगर हो जाए तो ये कौम तरक्की कर सकती है, लेकिन शिया होना शर्त, समझ रहे हैं? बहुत मुश्किल है शिया होना। अब ये चूंकि सिलसिला आगे बढ़ गया, मैं याद कर रहा था कि अगर कोई शिया हो जाता है तो अकेले में भी कमजोरी महसूस नहीं करता, नासवानी महसूस नहीं करता, वो मासवल्ला सबसे कुव्वत वाला अपने को समझता है, तो शैतान से क्यों डरेगा? जनाब इब्राहिम ने शाम का झुटपुटा हो गया लश्कर लेकर के खड़ा हुआ है नमरूद और ललकार रहा है, पता नहीं कितने हजार कितने लाख का लश्कर लेकर के मैदान में खड़ा हुआ, दिन भर खड़ा रहा। जब शाम का झुटपुटा होने लगा तो अब जो है वो मजाक उड़ाता हुआ जाने के लिए पर तोल रहा था कि परवरदिगार आलम ने अपना एक लश्कर भेजा। वो कौन सा लश्कर था? मच्छरों का लश्कर। और एक एक मच्छर ने नमरूद के एक एक सिपाही का पीछा किया और इस तरह से उसे वासिले जहन्नम किया कि देखने वालों ने यह देखा कि जो भी मच्छर जिसके करीब होता था उसके जिस्म में आबले पड़ जाते थे और वो वासिले जहन्नम हो जाता था। और एक ही मच्छर था कि जो परवरदिगार आलम ने सो कॉल्ड गॉड के लिए भी मुअय्यन किया, समझ रहे हैं? एक ही मच्छर था। और वो जब जाहिर है कि उसने अपनी जब फौज का यह हाल देखा तो वो भागा अपनी सवारी से और महल में वारिस होने के बाद उसने खिड़कियां और दरवाजे सब बंद कर दिए। तो वो खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रहा था और खुदा की फौज का सिपाही अपने लिए रास्ता तलाश कर रहा था और दाखिल हो गया वो रोशनदान से और उसने वहां अजियत करना शुरू की। इतनी अजियत की कि वो उस मच्छर से लड़ते लड़ते थक गया और अपने बिस्तर के ऊपर गिर पड़ा। जो बिस्तर के ऊपर गिर पड़ा तो वो नाक से अंदर दिमाग में दाखिल हो गया और वहां जाकर के थोड़ी थोड़ी देर से भुनभुनाता था अपने परों को। जगह उसके लिए वाफिर मिल गई थी, वहां बैठ जाके बैठ गया था और फिर वहां जब भुनभुनाता था तो उसके सर में इंतहाई शदीद दर्द होता था। देखिए, खुदा के मुकाबले में जो अपनी कुव्वत और ताकत का इजहार करते हैं खुदावंद आलम किस कदर जलील करता है उसे, ये एक मंजर कशी है यहां इस वाकये में। और वो ये है कि वो अपने नौकर को, उसने जो खास नौकर था उसका, उसको बुलाया بلانے کے بعد کہا کہ لکڑی کا جو ہتھوڑا ہے اسے لا کر کے میرے سر کے اوپر مارو. تو وہ مارا جاتا تھا اس کے سر کے اوپر, خدا کے سر پہ غلام ہتھوڑا مار رہا ہے, انتقام کون لے رہا ہے؟ پروردگار انتقام لیتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک ناتمام مخلوق سے نمرود جیسے بادشاہ کا سے انتقام لیا جا رہا ہے, اور وہ بار بار جو ہے وہ کہتا تھا اور مارو اور مارو. تو کچھ دیر تک وہ اس ہتھوڑے سے اس کے سر کے اوپر مارا جاتا تھا تو کچھ دیر کے لیے سکون مل جاتا تھا, اس لیے کہ وہ کہیں ایک جگہ جا کر کے بیٹھ جاتا تھا. پھر ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ اس قدر اس کی پٹائی ہوئی کہ اس کی ناک سے اس کا بھیجا نکل آیا اور وہ واصل جہنم ہو گیا. یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر خدا کے مقابلے میں اپنی خدائی بھی کرو گے تو ہم تمہیں اتنی حقارت کے ساتھ ذلیل کر کے ماریں گے کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملے گی. خدا ارحم الراحمین ہے لیکن اپنا شرط برداشت نہیں ہے اسے. تو اس نے اپنی شرط کا, نمرود نے خدائی کا اعلان کیا اس کے نتیجے. تو یہ ناتوانی کہیں جو خدا کا بندہ ہو جاتا ہے اس کے یہاں ناتوانی نہیں پائی جاتی, اور جو خدا سے دور ہوتا ہے وہ ہر طرح سے بزدل ہوتا ہے. نمرود میدان کا لشکر اپنے لشکر کے ساتھ میدان میں تھا, بھاگا تو کس طرح کی چیز سے بھاگا؟ ایک مچھر سے بھاگ لیا, ایک مچھر سے بھاگ لیا. جو لوگ بھی رسول کا دامن چھوڑ کے بھاگ رہے تھے ان کے دل کا ایمان ان کے قدموں میں آ گیا تھا. جملے کی آپ قیمت نہیں محسوس کر رہے؟ ان کے دل کا ایمان ان کے قدموں میں آ گیا تھا. اگر یہی ایمان ان کے دلوں میں ہوتا تو طاقت بن جاتا, قدموں میں آ گیا تھا لہذا فرار کر گئے. سلام پڑھے محمد والے بہتر انداز میں سلوات پڑھیں گے. ہم جو گزشتہ دو مجلس سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اس میں کوشش یہ کی ہے کہ آیات سے, قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت کی جائے کہ پروردگار عالم نے اول تو یہ کہ شیطان کو ہمارے لیے خلق نہیں کیا, شیطان خود سے خلق ہوا. وہ ابلیس تھا اور حتیٰ ملائکہ میں شہرت پا گیا تھا اور ملائکہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ممکن ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں سردار ملائکہ بن جائے. یہ جو اعلان ہو رہا ہے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, ممکن ہے کہ پروردگار عالم اسے خلیفہ بنا دے اور اسے اپنا اسسٹنٹ بنا دے. اتنی یہ بات 6000 سال, مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ 6000 سال تک مسلسل عبادت کر رہا تھا, سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ 6000 سال تک جو مسلسل عبادت کر رہا تھا اس نے ایک سجدہ نہیں کیا, ایک سجدہ نہیں کیا. جو ایک سجدہ, جو 6000 سال سجدہ کیا وہ کس کا سجدہ کیا تھا؟ توجہ ہے میری طرف, خدا کا سجدہ ہے نا. جو ایک سجدہ نہیں کیا تھا وہ کس کا سجدہ تھا؟ ولی خدا کا سجدہ. جس ایک سجدے سے انکار کیا وہ کس کا سجدہ تھا؟ ولی خدا کا سجدہ, خلیفۃ اللہ کا سجدہ. تو اب تو امت کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ تنہا اللہ کی عبادت اور نماز کافی نہیں ہے. اگر ولایت کو محکم پکڑا نہ گیا اور اسے اپنے دل میں نہ بٹھایا گیا تو مثالی بات بتا دی گئی ہے کہ 6000 سال کے سجدے بھی ٹھکرا دیے جائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 6000 برس کے سجدے, ایک ولی خدا کا سجدہ جو حکم پروردگار ہے, جو حکم پروردگار سے کیا جانا ہے. یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ ایک طرف ہے حکم پروردگار, دوسری طرف یہ ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا سجدہ نہ کرو, میرے ولی کا سجدہ کرو. سمجھ رہے ہیں؟ اب دونوں چیزیں ہیں نا. تنہا اگر یہ ہوتا کہ ولی کا سجدہ کرنا ہے اور اپنی مرضی سے سجدہ کیا جاتا تو شرک ہو جاتا. توجہ ہے میری طرف؟ نہیں توجہ ہو رہی ہے؟ اگر سجدے کرنے سجدہ کرنے کے لیے اپنی مرضی شامل حال کی جاتی کہ میں جیسے ہی یہ آدم جیسے ہی بن جائے ویسے ہی ہمیں سجدہ کر لینا ہے, نہیں ہمیں سجدہ کر لینا نہیں ہے, حکم خدا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اپنی مرضی سے سجدہ کرتے تو مشرک ہو جاتے ملائکہ. مرضی سے سجدہ نہیں کیا, حکم خدا سے سجدہ کیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب یہ شرک نہیں ہوا, افضل عبادت بن گیا. جنہوں نے یہ سجدہ کر لیا وہ دائمی معصوم بن گئے. فرشتے جنہوں نے یہ سجدہ کر لیا وہ دائمی بندے بن گئے, دائمی عبادت گزار بن گئے. ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نے ہم سے محبت مانگی, نبی نے اہل بیت کا تعارف کرایا, خدا نے کہا قربا سے محبت کرو, نبی نے قربا کا تعارف کرایا اور حکم دیا کہ ان کو ان کی ولایت کا اور ان کی محبت کا اظہار کرو. اب یہ ایسی ہے, اگر اپنے سے مانتے تو ممکن تھا کہ یہ رونق نہ آتی, لیکن چونکہ اللہ اور رسول بھی شریک ہیں لہذا اس محبت میں چار چاند لگ گئے. اور یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم کو خود بھی شریک ہونا پڑا اس عبادت میں. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. عرض کروں, بات سے بات نکلتی جاتی ہے اور ہماری منزل کسی اور طرف نظر آتی ہے. ہم شیطان کے سلسلے میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں جگہ جگہ یہ دکھا دیا ہے کہ کبھی شیطان سے ڈرو نہیں, شیطان سے ڈرو نہیں, خود اپنے آپ سے ڈرو. اپنے سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے کو چیک کرو, تمہارا اٹھنا کیسا ہے, تمہارا بیٹھنا کیسا ہے, تمہارا کھانا کیسا ہے, تمہارا پینا کیسا ہے, تمہاری زندگی کیسی ہے, تمہارے شب و روز کیسے ہیں, اسے چیک کرو. تم نے اپنی دنیا میں ایک مینر بنایا ہے, اگر کوئی اس مینر کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو تم کہتے ہو کہ میاں کیسے بد تہذیب ہو, بے ادب ہو, ہے نا, تمہیں مینر نہیں آتا, تمہیں انسانیت نہیں آتی. الگ الگ سوسائٹی نے اپنے طور سے اپنا مینر بنایا ہے کہ میں آدمی یعنی یہ انسان یعنی یہ. پروردگار عالم نے بھی ہمارے لیے ایک انسانیت کا دائرہ رکھا ہے. اگر ہم اس انسانیت کے دائرے میں اپنے آپ کو پروان چڑھاتے ہیں تو ہم کسی سے بھی نہیں ڈریں گے. پروردگار عالم ہماری خود مدد کرے, ہماری خود حفاظت کرے. ہم نے کلمہ پڑھا توحید کا, خوف ختم ہو گیا. رسالت کا کلمہ پڑھا, ایمان دل کے اندر آ گیا. ولایت کا کلمہ پڑھا, ظاہر اور باطن دونوں مزین ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اب یہ اس منزل کے اوپر اب ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس توحید بھی ہے, ہمارے پاس رسالت بھی ہے اور ہمارے پاس ولایت بھی ہے. سارے کوچ ہمارے پاس ہیں, ساری سپر ہمارے پاس ہے, سارے جوشن ہمارے پاس ہے نا. ابھی جوشن بلکہ جوشنین ہے, جیسے حسنین ہیں ہمارے لیے ویسے ہی خداوند عالم کے جوشنین بھی ہمارے پاس ہیں, جوشن کبیر اور جوشن صغیر. تب یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس, پھر بھی ہم ڈرتے ہیں. تو بھی ہم ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ ایمان کی کمی ہے کہ نہیں؟ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں. تو چونکہ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، اور ابھی ہماری منزل معدے کی منزل ہے. جب تک ہماری منزل معدے کی منزل رہے گی، ہم ہر چیز سے ڈرے. اور جب ہماری دل، ہماری منزل دل کی منزل ہو جائے گی اور عقل کی، تو پھر ہمیں کوئی نہیں ڈرا سکتا. ہم اگر اپنے کھانے کو چیک کریں، یہ کوشش یہ کریں کہ جو چیز ہماری زبان پر آئے اور ہمارے گلے کے نیچے اترے، وہ حلال ہو اور پاکیزہ ہو. یہ حلال اور پاکیزہ غذا کرے گی کیا؟ بالآخر بدن کا حصہ بن جائے گی، اور اس کا جو فاضل حصہ ہے وہ جسم سے نکل جائے گا. حلال غذا کے لیے بھی یہی ہے، اور حرام غذا کے لیے بھی یہی ہے نا؟ لیکن ہم نے محسوس نہیں کیا کہ حلال غذا نے ہمارے قلب کو کون سا نورانی خون فراہم کیا، اور حرام غذا نے ہمارے قلب کو کتنا تاریک کیا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم ازدواجی زندگی میں ایسے مرحلوں سے بھی گزرتے ہیں کہ جب نجیس ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب نجیس ہو گئے، سو گئے، ہو گئے تو ایسے ہی سو گئے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نجیس سوئے، خباثت کے ساتھ سوئے. تو جو خبیث بن کے سوئے گا تو خبیث نہیں آئے گا قریب اس کے؟ جو خود خبیث بن کے سوئے گا، خبیث اس کے قریب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہم خود دعوت دیتے ہیں بلاؤں کو اپنے عمل کے ذریعے. اور اگر ہم اپنے عمل کو چیک کرتے رہیں تو کبھی کوئی بلا یا کبھی کوئی شیطانی چیز ہماری طرف آئی نہیں سکتی. لیکن وہ اس کے ڈرنا ہے ہم سے، ہم افضل ہیں، نہیں ہے کہ وہ افضل ہے، وہ مفضول ہے. اور شیطان کے سلسلے میں یہ بھی یہ ہے، مختلف سٹیپ ہیں قرآنی آیات کی روشنی میں، کہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تشریح کریں، کہ پہلے وہ دور سے ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم اس کے اوپر کچھ قابو پا سکتے ہیں کہ نہیں. اس کے بعد پھر آواز دیتا ہے، کنکریاں مارتا ہے، متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پاس آتا ہے، کچھ باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، نصیحتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے. تمام مرحلوں سے جناب آدم کو گزارا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد خدا کی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور پھر بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اور جب بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو وجود میں داخل ہونے لگتا ہے. انسان وجود میں داخل ہوتا ہے، انسان کے وجود میں داخل ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دل میں آتا ہے، پھر بھاگ لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے اہل بیت کی محبت ہے. یہ مسکن اہل بیت ہے، دل مومن مسکن اہل بیت ہے، اور کوئی کسی اور کا مسکن نہیں ہے. یا مسکن محبت الہی ہے، یا مسکن محبت اہل بیت ہے. اس کے علاوہ دل مومن کسی اور جگہ کا ہے، کوئی اور مکان نہیں ہے، کسی اور کا مکان نہیں ہے. تو اب اگر ہم نے اسے دعوت دی، ہم نے اسے پرچا لیا، ہم نے اسے اپنے سے قریب کر لیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ دل میں اتر جائے گا. اور جب دل میں اتر جائے گا تو مولا کائنات کی حدیث کے مطابق وہ دل میں اپنا مکان بنا لے گا، گھونسلہ بنا لے گا، پھر اس میں انڈے دے گا، پھر اس میں بچے دے گا، پھر وہیں رہ جائے گا، اور پھر اسے اپنے جیسا شیطان بنا لے. تو یہ جو احادیث میں اور آیات میں یہ کہا جاتا ہے، شیاطین الجن والانس، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شیطان اصل میں تو جن تھا، لیکن اس نے انسانوں کو اپنے کنٹرول میں اتنا کر لیا، وہ انسان کے جو اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں آسانی سے. دنیا پرست لوگ آسانی سے آ گئے قبضے میں، تو اپنے ہی جیسا شیطان بنا لیا. تو آپ اگر پہچاننا چاہیں اول تو یہ کہ قرآن آیت یہ کہتی ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے نا, ایسا بات پڑھے محمد والے انہو یراکم ہوا و قبیلہ, بلا شبہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کے قبیلے کے لوگ بھی تمہیں دیکھتے ہیں. من حیث لا ترونہ, جی اس کے خاندان والے. وشارکہم فی الاموال والاولاد, اور تم شریک ہو جاؤ, شیطان سے پروردگار عالم کہہ رہا ہے, فرما رہا ہے کہ تم جاؤ جتنی طاقت تمہاری ہو وہ سب صرف کر دو, ان کے مال میں بھی شریک ہو جاؤ کہ حرام کھلاؤ انہیں, ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جاؤ کہ حرام اولاد میں پیدا ہو, ہے نا. اب یہ بات الگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا حج بتا دیا, اور بتانے کے بعد جو ہے ایک منزل کے اوپر آ کر کے یہ کہہ دیا کہ بس اب میرے بعد یہ ہے ولی میرا, اسی کی اطاعت اور پیروی کرو. دوسرا دور آیا, پہلا نہیں دوسرا دور جب آیا تو وہ پیغمبر جو بتا گئے تھے وہ پہلے دور میں بھی چلتا رہا, ہے نا, ازدواج موقت دوسرے دور میں بھی چلتا رہا. عبداللہ ابن عمر اسی سنت کی پیداوار ہے, اور پھر دوسرے ہی دور میں اسے حرام کر دیا گیا, اور دو چیزیں حرام کی گئیں. متعطا نے کانتا فی عہد رسول اللہ, اقرار بھی کیا کہ یہ دونوں عہد رسول خدا میں تھے, وانا احرمہما, اور میں ان دونوں کو حرام کرتا ہوں. تو یہ بیچاری جو حج کرنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف لے گئی تھی, انہوں نے جب احرام باندھا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے. اب ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا ہے تو طواف نساء کرنا ضروری ہے. اب آپ سوچئے کہ 1400 برس سے خدا کی نافرمانی, رسول کی نافرمانی, طواف نساء سے محرومی کی بنیاد کے اوپر کتنے ایسے بچے ہیں کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے, اور شیطان نے انہیں اپنی اولاد بنا لیا, اپنی اولاد بنا. یہ تصور ہے آپ کے ذہن میں, شیطان نے انہیں اپنی اولاد بنا لی. اب جو اگر شیطان اپنی اولاد جسے بنائے گا, کیا آپ اس سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت پائے جائے گی؟ کیا آپ کو توقع ہے کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت پائی جائے گی؟ اس لیے کہ محبت, ہاں یہ ہے کہ وہ نہ جانتا ہو, بے قصور ہو اپنے اس عمل میں, ممکن ہے کہ اسے حالات پیدا ہو جائے کہ وہ کنورٹ ہو کر کے اس طرف آ جائے. سلام پڑھے محمد والے محمد. اب یہ کر رہا کہہ رہا تھا کہ پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ وہ شارک ہوں فی الاولاد والاموال وعید ہوں, اور انہیں وعدے, جھوٹے وعدے بھی دیتا ہے. وما یعید الشیطان الا غرورا, اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ غرور کا, دھوکے کا وعدہ کرتا ہے, ہے نا. خداوند عالم کیا وعدہ کرتا ہے؟ خداوند عالم حق کا وعدہ کرتا ہے, شیطان باطل کا وعدہ کرتا ہے. دنیا باطل کے وعدے کے پیچھے بھاگتی ہے, شیطان کے اللہ کے وعدے کی طرف دھیان نہیں دیتی. اور جو لوگ وعدے, خدا کے وعدے کے اوپر دھیان دیتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے, بہت کم ہے. یہ شیطان جو ہے, کیا بتائیں, اب وقت نہیں ہے, لہذا سمیٹ کر کے جو ایک چیزیں بالکل ایسی جو ٹچنگ ہے وہ بیان کرنا چاہے. شیطان بھی اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی تھوڑی سی محبت پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی صحیح, وہ کہتا تو ہے اگر محبت نہ پائی جاتی تو اس کا احترام اس کے ذہن میں نہ ہوتا, خدا کا احترام, تو وہ خدا کی عزت کی قسم نہ کھاتا, ہے نا. تو یہ یاد رہے, مسجدیں بنائیے اور تنہا خدا کیے بن کے نہ رہیے. لیکن خدا نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کے ذریعے تم ہمارے پاس آؤ گے تب تمہاری توحید قابل قبول ہوگی, تب تمہاری توحید قابل قبول ہوگی. مگر نہ اگر تنہا ایسے ہی چلے آؤ, سمجھ رہے ہیں, تو جلال توحید میں جل بھون کے خاکستر ہو جاؤ گے. تو بہت ہی ٹچنگ چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب. دو ایک واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے, میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان بھی اللہ کے اوپر ایمان رکھتا تھا, اسی لیے سجدے بھی کرتا تھا, اسی لیے بندگی بھی کرتا تھا. لیکن ہوا کیا, طوفان جناب نوح کے پاس بعد آیا جناب نوح کے پاس پاس روایتوں میں یہ ملتا ہے جناب نوح کا نام کچھ اور تھا, تو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن نوح ان کا لقب پڑ گیا. کیوں لقب پڑ گیا؟ نوحے کی وجہ سے, گریہ کی وجہ سے, کثرت گریہ کی وجہ سے. کس قدر گریہ کیا انہوں نے اور کیوں گریہ کیا؟ اس لیے گریہ کیا کہ امت کی نافرمانی کے اوپر نہیں. شیطان آیا اور آنے کے بعد یہ کہا کہ بھائی بڑا احسان کیا ہے آپ نے میرے اوپر, میں صبح سے شام تک لگا رہتا تھا اللہ کے بندوں کو ورغلانے میں اور پریشان کرنے میں اور ان کو گمراہ کرنے میں, ان کو جہنم کا ایندھن بنانے میں صبح سے شام تک لگا رہتا تھا. آپ نے تو ایک جھٹکے میں سارا کام میرا آسان کر دیا, ایک ہی جھٹکے میں میرا سارا کام آسان کر دیا. خدا سے دعا مانگی, پروردگار عالم طوفان نے طوفان بھیج دیا اور سارے انسان جو ہے وہ چلے گئے. تو آپ کو میں اتنے عرصے تک, جب تک کہ دو تین جنریشن ہوگی تو آپ کے زیر اثر ہوگی نا, جب یہ دو تین جنریشن پروان چڑھ جائے تب ہمیں کچھ ایسے آدمی ملے گے کہ ہم انہیں بہکانے کی کوشش کریں. تو اتنے عرصے کے لیے تو ہم بڑا لانگ ویکینڈ ہم کو مل گیا, اتنے عرصے کے لیے تو ہم چھٹیاں منائیں گے, ہے نا. تو یہ ایک جملہ جو تھا جناب نوح کے دل کے اوپر ایسا لگا, سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم رحیم اور رحمان, ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم نے عذاب کی درخواست کیوں کی؟ اگر ان کے لیے رحمت کا تقاضا کرتا تو ممکن تھا کہ اس راستے سے بہر جاتے, صحیح ہو جاتے. جو میں نے عذاب کا تقاضا کیا ہے اس کے اوپر, حدیث قدسی میں بھی ہے کہ جناب نوح سے خطاب ہوا کہ تم نے عذاب طلب کر لیا, مجھے نہیں دیکھا کہ میں انہیں پال رہا تھا, میں انہیں پال رہا تھا, انہیں پروار چڑھا رہا تھا, یہ تم کو پتھر مار رہے تھے, میرے نمائندے کو پتھر مار رہے تھے, لیکن میں تو پال رہا تھا انہیں, ان کو زندگی دے رہا تھا, انہیں پروار چڑھا رہا تھا, تم نے ایک ہی دعا کے ذریعے میرے سارے بندوں کو واصل جہنم کر دیا. ٹھیک ہے, تمہاری عقل کی بات تھی جس کی بنیاد کے اوپر کہ تم نے دلیل بھی دی تھی کہ وَإِنْتَذَرْهُمْ لَا يَلُدُوا إِلَّا فَاجِرًا أَوْ كَفَّارًا, کہ اگر تم نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ ان کی اولاد جو پیدا ہوگی یا تو فاسق و فاجر ہوگی یا کافر ہوگی. اول تو یہ کہ اولاد ہی کی قلت ہوتی, یہ ہے اپنی جگہ, کہ جناب نوح کے اس طوفان کے آخری زمانے میں اولاد ہی کم ہونے لگی, اولاد کم ہونے لگی. آج کا زمانہ بھی ہے کہ نہیں ایسے, جہاں فسادات زیادہ ہو جاتے ہیں وہاں تولید نسل کا سلسلہ کم ہونے لگتا ہے, عبرت حاصل کرنا چاہیے. تو اب یہ کہ جناب نوح کے پاس آیا اور بڑا احسان کیا بھائی آپ نے, تو میں بھی آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. نہ کیا نصیحت کرنا چاہتے ہو؟ کا پہلی نصیحت میری یہ ہے کہ کبھی حسد نہ کرنا, اس لیے کہ یہ حسد ہی تھا کہ جس نے مجھے اس منزل کے اوپر پہنچایا. میں نے حسد کیا آدم سے, جس کے نتیجے میں راندہ درگاہ بھی ہو گیا اور میری اتنی طویل عبادتیں ضائع ہو گئیں. کبھی حسد نہ کرنا, حتیٰ اپنے عزیزوں اقارب اپنے ہم نشینوں کے درمیان بھی حسد سے کام نہ لینا, حسد نہ کرنا ورنہ شیطان میری راہ پہ چلو گی. और देखो कभी लालच न करना, कनात को मद्देनजर रखना, लालच कभी न करना। इसलिए कि जनाब आदम को यह ख्वाहिश पैदा हो गई थी लालच की हल्की सी कैफियत कि हमें तरक्की मिल जाएगी। इस तरक्की के तसव्वुर ने इनको इस मंजिल के ऊपर पहुंचाया कि जन्नत से निकाले गए। समझ रहे हैं ना, ये लोगों ने नसीहत की। किसने की है नसीहत? अब आखिरी हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो
वसलाम,
एक मरतबा और बुलंद आवाज, एक हदीस अमीरुल मोमिनीन की आपकी खिदमत में अर्ज करूं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मुजालिसतु अहलिल हवा من سعه للايمان ومحذره للشيطان। دنیا پرستوں کے ساتھ بیٹھنا, جنہیں دنیا اچھی لگتی ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایمان کو فراموشی کی طرف لے جاتا ہے, ایمان نکل جاتا ہے دل سے۔ ومحذره للشيطان, और ये इंसान के जो अहले दुनिया के साथ नशिस्त बर्खास्त करता है और उनकी चीजों को मोहब्बत और अच्छाई की निगाह से देखता है, उनके अमाल को, उनकी प्रॉपर्टीज को, उसका ईमान भी रुखसत हो जाता है और वो शैतान का करीब हो जाता है, शैतान का दोस्त हो जाता है। या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह यहां मोमिनीन ऐसे भी हैं के जो दुनियावी एतबार से भी पढ़े लिखे हैं, दीनी मालूमात भी उनको ज्यादा है। आप ये देखिए कि दीन क्या है। इस हदीस में हमें वो हकीकत बताई गई है, यानी सोचते हैं कि हम ये नमाज पढ़ लें और ये रोजा रख लें और ये मजलिस कर लें और ये अमल अंजाम दे लें और वो अमल अंजाम दे लें, यही दीन है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने खुद इबलीस का एक कौल हमसे नकल किया है, यानी मोमिनीन से नकल किया। आयु शायद फरमाते हैं काला इबलीस, देखिए कितनी अहम चीज है कि इमाम जाफर सादिक अली सलाम जैसा मासूम जो कहता है काल अल्लाह, जो कहता है काल रसूलुल्लाह, वो इस हदीस में कह रहा है काला इबलीस। इसका मतलब यह कि बहुत ही कीमती चीज है कि जिसे इमाम मासूम ने हमारे लिए इबलीस के जरिए नकल किया है। इबलीस की बात इतनी कीमती है कि इमाम मासूम ने हमसे नकल किया। फरमाया इमाम ने कि काला इबलीस खमसत अशिया, पांच ऐसी चीजें हैं, ले सली फी हिम नहीला, जिसमें हमारी कोई राह नहीं निकलती, रसाई नहीं हमारी। पांच ऐसी चीजें हैं कि जिसके पास होंगी वहां मैं पहुंच ही नहीं सकता, उसे बहका ही नहीं सकता। अब वो कौन सी चीजें हैं, जरा तवज्जो से सुनिएगा। एक मतलब सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, मैं सलीफी हिम नहीं लवसायर उन्नास की कब्जा थी, जबकि तमाम इंसान मेरे कब्जे में है, लेकिन जिन लोगों में ये पांच क्वालिटीज पाई जाएंगी उनके ऊपर मेरा कोई काबू चलने वाला नहीं। नंबर वन, मन तसम बिल्लाह अन्नियत सादिका, जो अल्लाह की डोरी को मजबूती से पकड़े रहे और वो भी खालिस और सच्ची नीयत के साथ, यानी खालिस अल्लाह का बंदा बन के रहे, वत्तकल अलैह फी जमी उमूरही, और उसी की जात के ऊपर तमाम कामों में उसी की जात के ऊपर भरोसा करे। नंबर एक, ये नंबर एक, सच्ची नियत के साथ, खालिस नियत के साथ अल्लाह का बंदा बन के रहे और अपने तमाम कामों में उसी की जात के ऊपर भरोसा करे, ये नंबर एक। वमन कतरा तस्बीहहु फी लैलिही व नहारिही, और जो तस्बीह परवरदिगार करता हो الحمدللہ کہتا ہو, سبحان اللہ کہتا ہو, استغفر اللہ کہتا ہو, کثرت سے شب و روز تسبیح پروردگار کرتا ہو, میرا بس اس کے اوپر نہیں چلتا. وَمَن رَضِيَ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ بِمَا يَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ, اور وہ شخص, یہ تیسری بات, کہ جو اپنے مومن کے لیے ویسا ہی عمل کرے جیسا وہ اس سے چاہتا, یعنی جیسا وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا مومن بھائی ہم سے ویسا سلوک کرے, وہ بھی اپنے مومن بھائی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے. ایسا نہ ہو کہ ہم تو وفا کرتے رہیں اور آپ بے وفائی کرتے رہیں. ایسا ہی کرے اپنے مومن بھائی کے ساتھ کہ جیسا اپنے لیے چاہتا ہے. یہ تیسری بات ہوئی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی بہت بڑی ڈھاپ سول کی بڑی سی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ میاں 1000 مرتبہ سجدہ کرو اور 5000 مرتبہ رکوع کرو اور 10000 مرتبہ گویا رکوع میں سجدے میں جا کر کے فلاں ذکر کرو اور فلاں تسبیح پڑھو. ایسا تو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے. کوئی منتر نہیں ہے, کوئی جنتر نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے ذریعے, اور ہمارے ہاں یہی ہوتا رہتا ہے کہ مولانا کوئی ذکر بتا دیجئے, مولانا کوئی عمل بتا دیجئے, مولانا کوئی تسبیح بتا دیجئے. شیطان کہہ رہا ہے کہ میرا بس ہی نہیں چلتا, ایسے لوگوں کے اوپر میرا بس نہیں چلتا کہ جو خدا سے جڑے ہوئے رہتے ہیں اور اسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. ان پہ بھروسہ, ان پہ بھروسہ, ان پہ بھروسہ, ان پہ بھروسہ. بیمار پڑ گئے تب اللہ کی ذات کے اوپر بھروسے کے ساتھ ساتھ اس ڈاکٹر کے اوپر بھی بھروسہ ہے جس کی شہرت بہت زیادہ ہے. جناب موسیٰ بیمار پڑے, جناب موسیٰ ظاہر ہے کہ بیمار پڑے تو پڑے رہے بھی جگہ کے اوپر, کوہ طور کے اوپر گئے, پالنے والے بیمار ہو گیا ہوں بہت سخت, کہا تو علاج کیوں نہیں کرتے؟ کہا پالنے والے تو نے بیمار ڈالا ہے تو ہی شفا دے گا, ہمیں علاج کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے جیسے لوگ جو ہے کہیں گے جناب موسیٰ بڑے بھائی مان آدمی, اسی نے مریض کیا ہے تو اسے وہی شفا بھی دے گا. کہا موسیٰ میں نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, جب تک تم اس ذریعے کو نہ اپناؤ گے میں تمہیں شفا نہیں دوں گا. کہا پالنے والے ذریعہ کیا ہے؟ کہا وہ دوا ہے, اس جڑی میں تمہارے اس مرض کا علاج ہے. کہا پالنے والے وہ جڑی کہاں ملے گی؟ کہا جاؤ جنگل میں, اس شیپ کی وہ پتیاں ہیں اس کے اندر اور ایسی ٹہنی ہے اور ایسی ہے, وہ ساری پہچان بتائی. جناب موسیٰ گئے جنگل میں, جا کر کے اس جڑی کو فوراً تلاش کر لیا, لے کر کے آئے, اسے پیس کر کے اس کو دوا کے طور کے اوپر استعمال کیا, 2-3 روز میں ٹھیک ہو گئے. عرصہ گزر گیا تو دوبارہ پھر بیمار پڑے, بیمار پڑے تو اب وہاں جا رہے ہیں, پتیاں لے کے آ رہے ہیں, لا کے پیس کر کے اس کی دوا بنا کے پیے جا رہے ہیں. 1 ہفتہ گزرا, 2 ہفتہ گزرا, 4 ہفتہ گزرا, بیماری ہے کہ ٹلنے کا نام نہیں لیتی. اور ایک موقع کے اوپر جو ہے پھر جا کے کوئی طور پہ کہتے ہیں, پالنے والے تو نے دوا بتائی تھی, میں نے دوا تو استعمال کر لی لیکن کوئی دوا, پہلی مرتبہ بہت فائدہ ہو گیا تھا لیکن اب کی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کہا موسیٰ تم نے اس پتی کے اوپر بھروسہ کیا, تم نے اس پتی کے اوپر بھروسہ کیا ہے, جب تک پتی کے اوپر بھروسہ کرتے رہو گے تب تک تمہیں شفا نہیں ملے گی. شفا دینے والا میں ہوں, ذریعہ بناتا ہوں, میں شافی ہوں, میں نے شفا اس میں رکھی ہے, لیکن جب تک میرے نام سے شفا طلب نہ کرو گے دنیا کی ساری دوائیں فیل ہو جائیں گی, شفا نہیں ملے گی. یہ تو دعا کی, یہ تو دوا کی بات ہے, یہی حال دعا کا بھی ہے کہ اس جگہ بھی دنیا دارالاسباب ہے, ہاتھوں کو پھیلا کر کے 1000 سال تک بندہ اپنے پروردگار سے دعا مانگتا رہے, مانگتا رہے, مانگتا رہے, قبول نہیں ہوگی جب تک اس ذریعے کو تلاش نہ کرے جو ذریعہ دعا کے قبول ہونے کا ہے. سلام پڑھے محمد و آل محمد. محمد و آل آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام 300 برس تک آدم فریاد کرتے رہے اپنے گناہوں کے کفارے کے طور کے اوپر دعا کرتے رہے, 300 برس تک دعا قبول نہیں ہوئی. جبرائیل ایک مرتبہ وہ خمسین نجبا کے نام لے کر کے آئے اور آ کے کہا کہ آدم یہ کہیے اپنی دعا کے ساتھ, اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق حسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان, انت اغفر لی ذنوبی, میرے گناہ کو بخش دے. جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی دعا بھی قبول ہو گئی. تو اب یہ چیز ایسی ہے جو ہم کو آدم سے ملی ہے. آدمیت یہی ہے کہ اگر دعا کو قبول کرانا ہو تو پنجتن کا سہارا لینا چاہیے. سلام پڑھے محمد و آل
محمد.
ایک مرتبہ اور سلام پڑھے محمد و آل
محمد.
اب کیا ہے, اس پر بھروسہ کرے, اسی کا سہارا, اسی کو پکڑے رہے اور اسی کے اوپر بھروسہ رکھے اپنی زندگی میں. اس کے بعد کیا ہے, تسبیح کثرت سے پڑھے دن میں بھی اور رات میں بھی, لیلے ہی و نہارے بھی, یعنی یاد خدا میں اپنے آپ کو مشغول رکھے. تیسری بات کیا, اپنے بندے مومن کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. یہ دین ہے, اصل دین, یہ اصل دین ہے, روح ہے دین یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب فلاں ذکر ہم نے کیا ہے تو ہم کو دین مل گیا اور فلاں نماز ہم نے پڑھی ہے. اگرچہ وہ چیزیں بتائی گئی ہیں ہماری مشکلوں کے حل کے لیے اور وہ بھی اہل بیت کی طرف سے. یہ یاد رکھیے, جو چیز اہل بیت کی طرف سے مل رہی ہو اسی کے اوپر عمل کیجئے گا. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جس طرح جعلی حدیثیں بنی ہیں اسی طرح جعلی دعائیں بھی بنائی گئی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو جعلی دوائیں استعمال کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے وہی جعلی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ومن لم يجزع علی المصیبۃ حین تصیبہ, اور جب کوئی مصیبت اس کے اوپر نازل ہو, پریشانی اس کے اوپر نازل ہو, تو اس وقت وہ جزا اور فضا نہ کرے, اپنا غریبان چاک نہ کرے, چیخے نہیں, چلائے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل جو ہے خدا پہ ایمان کو کمزور کرتا ہے, دکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے اوپر ایمان نہیں. ہم جو چیخ رہے ہیں, بابا جو چیز آ رہی ہے وہ خدا کی طرف سے, وہ جو چیز آ رہی ہے گھر میں, جو مصیبت آ رہی ہے, وہ بلا اگر بنا کر کے, ابتلا اور امتحان بنا کر کے قبول کرو گے, خداوند عالم اسی میں درجات تمہارے بلند کرے گا. اور اگر اسے مصیبت بنا کر کے اور چیخم دہاڑ کر کے اور رونے اور چلانے رو اور چلا کر کے اپنے اوپر جھیلو گے تو دوسروں کی نظر میں تمہارا ایمان کمزور نظر آئے گا. دوسرے کیا کہیں گے, یہی ہے جو اللہ کے چاہنے والے, یہی ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے. اتنی سی مصیبت ان کے اوپر پڑ گئی, یہ چیخنے چلانے لگے. تب کیا ہوا, ہمارا یہ عمل ہمارے توحید کے عقیدے کے اوپر اور ہمارے ولایت کے عقیدے کے اوپر ضرب لگاتا ہے. بہت ہی قیمتی جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. تو من رضیا بما قسم اللہ لہ, یہ پانچویں اور آخری بات, کہ ایسا انسان کہ جو مصیبت میں صبر کرتا ہو اور خدا ہی کے اوپر اطمینان رکھتا ہو, میرا بس اس کے اوپر نہیں چلتا, شیطان کہہ رہا. اور جو راضی رہ جائے اس بات کے اوپر کہ جو خدا نے میرے لیے لکھا ہے میں اس کے اوپر راضی اور خوشنو ہوں, حرص اور لالچ نہ کرے کہ یہ بھی ہو جائے میرے پاس, وہ بھی ہو جائے میرے پاس, چاہے ٹیڑھے سے ہی, چاہے سیدھے سے ہی, چاہے حلال سے صحیح, چاہے حرام سے صحیح, تو یہ تو شیطان کے لیے راستہ کھول رہا. لیکن اگر وہ اس بات کے اوپر راضی ہے کہ جو خدا بند عالم نے ہمارے لیے لکھا ہے میں اس کے اوپر راضی, رضی یا بما قسم اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے, وَمَن لَمْ يَحْتَمْ رِزْقَهُ, اور اپنے رزق کے لیے پریشان نہ ہو. اس لیے کہ وعدہ کس نے کیا, اللہ نے وعدہ کیا, مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اس زمین کے اوپر کوئی بھی رینگنے والی شے نہیں ہے, یعنی کوئی بھی جاندار کوئی بھی جاندار نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ پر واجب ہے, جس کا رزق اللہ پر واجب. کسی موقع کے اوپر انشاءاللہ موقع ملے گا تو نماز عشاء کے بعد کی تعقیبات کے اوپر گفتگو کی جائے گی اور بحث کی جائے گی کہ پروردگار عالم نے کیا گوشے اس کے اندر ہمارے لیے اور ہمارے ایمان کی قوت کے لیے رزق کے سلسلے میں فراہم کیے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. مصیبتیں آنا اور اس مصیبتوں کو, اس مصیبت کو خدا کی جانب سے سمجھ کے صبر کرنا, یہ ہے کمال اہل بیت اور یہی ہم کو سکھایا گیا. تو یہ پانچ چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے گا, جن میں یہ پانچ چیزیں پائی جائیں گی وہی دیندار ہے, اور جو دیندار ہوگا شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. یہ پانچ چیزیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع کے اوپر گویا آپ نے اس مجلس کو سنا تو دوبارہ غور سے سنیے گا کہ یہ پانچ چیزیں اتنی قیمتی ہیں کہ انسان کو مومن کامل بنا کے رکھتی ہیں اور انسان کو اللہ والا بنا کے رکھتی. کربلا کی مصیبت کوئی کم مصیبت ہے؟ آج تک اس کا غم منایا جا رہا ہے, لیکن جن لوگوں نے یہ مصیبت برداشت کی ہے انہوں نے کسی ایک موقع کے اوپر بھی شکوا کیا ہے؟ ہمارے اوپر ذرا سی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ہمارا ہی غلط تھا اس کے لیے, کیا ہم ہی پر یہ مصیبت آنے والی تھی. بڑوں کی بات تو الگ ہے, حسین کے سینے پر سونے والی چار برس کی کم سن بچی نے بھی تماچے کھا کھا کر کے بھی یہ نہیں کہا بابا اب بس, اب مجھ سے تماچے نہیں کھائے جاتے. پیاس کی شدت میں بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام ہونا چاہیے, اب ہم جو ہے وہ اس مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتے. نہیں, تماچے کھانے کے باوجود بابا کے مشن کے اوپر پوری قوت کے ساتھ سکینہ جمی. چار برس کا سن, تازیانوں کے تازیانے, روایات یہی تو بتاتی ہیں کہ جب آپ کا انتقال پرملال ہوا بابا کو کے سر کو اپنی آغوش میں لیے, جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو لوگوں نے کرتا بدن سے جدا کرنا چاہا, بدن سے کرتا جدا کرنا چاہا تو یہ کرتا بدن سے ایسا چپک گیا تھا کہ کرتا بدن سے جدا نہیں ہو سکتا. کیا وجہ تھی, کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جناب سکینہ کے اوپر کربلا سے لے کر کے شام تک کتنے تازیانے پڑے تھے, اتنے تازیانے پڑے تھے کہ زخموں کی وجہ سے آپ کا کرتا آپ کے بدن سے چپک گیا. اور یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ جناب سکینہ کی محافظ جناب زینب, جناب سکینہ کی حفاظت کرنے والی جناب زینب ہے کہ جب بھی ظالم کا تازیانہ اٹھتا تھا سکینہ کے لیے تو جناب زینب اپنے آپ کو سکینہ کے اوپر ڈال دیتی تھی اور سپر بن جایا کرتی تھی, جو بچ جاتا تھا تازیانہ سکینہ کے اوپر کے جسم کے اوپر لگتا تھا اس کا حشر یہ ہوا کہ جناب سکینہ کے جسم سے کرتا نہیں اتر سکا. پھر آپ سوچئے کہ جناب ثانیہ زہرا کے وجود کے اوپر کتنے تازیانے لگے, جناب زینب نے کتنے تازیانے کھائے ہوں گے اور کتنی مصیبتیں برداشت کی ہوگی بی بی نے, لیکن یہ چار برس کی کم سن بچی کہاں تاب لا سکتی تھی اتنے زخموں کی تاب, اور وہ بھی یہ کم سنی, اتنے زخموں کی تاب اور وہ بھی تشنگی, اتنے زخموں کی تاب اور وہ بھی بابا سے دوری, اتنے زخموں کی تاب اور وہ بھی بابا کے سینے سے محرومی. بچی تاب نہیں لا سکتی, ایک روز خواب میں اپنے بابا کو دیکھوں کہ میرا بابا مجھے لینے کے لیے آیا ہے, اور فرماتی ہیں خواب سے چونکنے کے بعد کہ ابھی میرا بابا آیا تھا یہاں مجھے لینے, فرما رہا تھا کہ سکینہ آپ جلدی میرے پاس آنے والی ہو, اور بابا کو فریاد کر کے پکارنا شروع کیا بابا بابا.
یزید کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی, اس میں نمک کے اوپر زخم چھڑکنے کے لیے بابا کا کٹا ہوا سر سکینہ کے پاس قید خانے میں روانہ کیا. صندوق جیسے ہی کھولا گیا بابا کی خوشبو سکینہ کی مشال سے ٹکرائی, ایک مرتبہ آگے بڑھی دیکھا بابا کا کٹا ہوا سر صندوق میں ہے, تشت میں رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھ کے سر کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اپنی گود میں لے کے رخسار پہ رخسار رکھ دیے. آواز دی بابا وہ کون تھا جس نے آپ کو قتل کیا, اے بابا وہ کون تھا جس نے اتنی کم سنی میں مجھے یتیم کر دیا, اے بابا وہ کون تھا کہ جس نے آپ کو مجھ سے جدا کر دیا. بچی رو رہی ہے, اہل حرم بھی رو رہے ہیں, ایک کوہرام ہے جو قید خانے میں برپا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اہل حرم خاموش ہوئے, دیکھا سکینہ کس عالم میں ہے, آگے بڑھی جناب زینب شانہ ہلاتی ہے, جیسے ہی شانہ ہلاتی ہے نظر یہ آتا ہے کہ سکینہ اس دنیا میں نہیں ہے, اپنے بابا کے پاس چلی گئی. ایک مرتبہ پھر گریا اور بکا کا شور بلند ہوا, حسین کی چاہنے والی اس دنیا سے اٹھ گئی, حسین کی عزادار اس دنیا سے اٹھ گئی. ایک مرتبہ سید سجاد نے کانپتے ہاتھوں کے اوپر اپنی بہن کی میت اٹھائی, لڑکھڑاتے قدموں سے زندان کے کونے میں پہنچے, بیٹھے زمین کربلا سے مٹی ہٹائی, جیسے ہی مٹی ہٹائی یہ قبر نمودار ہوئی. لے کر کے نیچے اترنا چاہتے تھے کہ دو ہاتھ برآمد ہوئے, آواز دی میرے لال میری امانت میرے حوالے کر دو. بابا کی آواز پہچانی سید سجاد نے, آواز دی بابا امانت تو حوالے کر رہا ہوں لیکن میری بہن زخموں سے چور ہے. تازیانوں کے جس
سلام کیا بے دل ہو حسین جان, سلام شام اما فل ہو حسین جان,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان,
سلام بابر
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان,
همیشه بلبم نام تو باشم, همیشه بلبم نام تو باشم, همی گویم که مولا حسین جانم, غمت را از دل و جان میپذیرم, غمت را از دل و جان میپذیرم, کنم برپا عزا یاد را حسین جانم,
حسین جانم حسین جانم حسین
سلام کعبه دل ها حسین جان, سلام کعبه دل ها حسین جان, سلام شمع ما فل ها حسین جان,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, جانم حسین جانم
سلام ای باب را مت باب جانم سلام ای باب را مت باب جانم سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشد همیشه بلبم نام تو باشد همی گویم که ای مولا حسین جانم قامت را از دل و جان می‌پذیرم
حسین جانم 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 حسین جانم